احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حقیقت ایمان سے متعلق بعض بنیادی باتوں کی وضاحت کے بعد مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب میں مباحث ایمان کے ضمن میں پہلا سبق سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے. یہ عظیم سورت جو مصحف میں بھی قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی بالکل ابتدائی وحیوں میں سے ہے. چنانچہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو آن حضور پر نازل ہوئی وہ یہی سورہ فاتحہ ہے. اس سے قبل وہ متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ علق اور سورہ نون اور سورہ مدثر اور سورہ مزمل میں شامل ہیں. اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ حجر میں اس کے نزول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ بلکہ پوری نوع انسانی پر اپنا ایک عظیم احسان قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا فرمائی سات دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا فرمایا. سلف کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہاں سات دہرائی جانے والیوں سے مراد سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں، اس لیے کہ وہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، اور ان کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ انہی کو قرآن عظیم سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ان کا درجہ وہ ہے کہ یہ خود گویا کہ اپنی جگہ ایک مستقل قرآن اور انتہائی عظمت والا قرآن ہے. اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اسے مختلف روایات میں بہت سے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے. اس کا مشہور ترین نام الفاتحہ اس پہلو سے ہے کہ یہ قرآن مجید کی افتتاحی سورت ہے، دی اوپننگ سورا آف دی قرآن. باقی اس کے مضامین کی جامعیت اور اس کی عظمت کے اعتبار سے اس کے ناموں میں الکافیہ، الشافیہ یعنی کفایت کرنے والی، شفا دینے والی، اساس القرآن، ام القرآن یعنی قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ اساس، بمنزلہ جڑ، یہ تمام نام اس سورہ مبارکہ کی عظمت پر دلالت کرنے والے ہیں. اس سورت کا اسلوب دعائیہ ہے، اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر جہاں دعائیں وارد ہوئی ہیں اکثر و بیشتر ان سے قبل یا کوئی فعل امر ہوتا ہے کہ قل، یوں کہو، جیسے وقر رب زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یا جیسے فرمایا گیا وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا پھر یہ کہ کہیں کوئی فعل ماضی یا فعل مضارع آتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے اس طرح اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. لیکن یہاں اس نوع کا کوئی لفظ وارد نہیں ہوا، یہ در حقیقت غمازی کر رہا ہے کہ یہ فطرت انسانی کی ترجمانی ہے. یہاں معین کیا جا رہا ہے کہ انسان عقل و فطرت کی رہنمائی میں کہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، حقائق تک اس کی رسائی کس درجے تک ممکن ہے، اور اس کے بعد کہاں اسے گھٹنے ٹیک کر اپنے پروردگار سے استعانت اور استمداد کی درخواست کرنی پڑتی ہے کہ وہی ہدایت دے اور وہی اس کے لیے رہنمائی کا راستہ کھولے. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اسے حکمت قرآنی اور قرآن مجید کے فلسفے کی پہلی اینٹ قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ قرآن مجید کے آغاز میں کیوں وارد ہوئی. گویا کہ یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ فطرت انسانی اپنی جس احتیاج کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جواب ہے جو قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالی کی جانب سے عطا ہوا، یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ قرآن جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو متقین کے لیے، ان لوگوں سے جو خدا کا کوئی خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو خدا سے ہدایت کے طالب ہوں، ان کے لیے کامل ہدایت نامہ اور کامل رہنمائی ہے۔ اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کا دیباچہ اور مقدمہ قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی سے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی یوں فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو آدھے آدھے حصوں میں منقسم کر لیا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ بعد میں اس حدیث قدسی کا حوالہ آئے گا، سورہ فاتحہ کے مضامین کا ذکر ہے۔ اس سے ایک تو اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہوئی کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے، یا نماز کا اصل جوہر سورہ فاتحہ ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس کی کوئی نماز نہیں، گویا کہ یہ نماز کا جزو لا ینفق ہے۔ اور اس کے بعد اس حدیث قدسی کی جو شرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی سات آیات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جو ابتدائی تین آیات پر مشتمل ہے، اللہ تعالی کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ جس میں چوتھی آیت آتی ہے، یہ ایک قول و قرار ہے، ایک معاہدہ ہے بندے اور رب کے مابین۔ اور آخری حصہ جو پھر تین آیات پر مشتمل ہے، یہ ایک استدعا ہے، دعا ہے، درخواست ہے بندے کی اپنے رب سے۔ ان تینوں حصوں کو سامنے رکھ کر اگر اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بڑی سہولت ہوگی۔ ویسے ابتدا ہی میں یہ عرض کر دیا جائے کہ کسی ایک ہی نشست میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا احاطہ ناممکن ہے۔ بہت سے مفسرین نے بڑی ضخیم تفاسیر صرف اس ایک سورت کی لکھی ہیں، اور پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے اپنے دور میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بڑے سائز کے 250 سے زائد صفحات پر اس سورہ مبارکہ کی تفسیر لکھی، لیکن اسے بھی اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تقصیر یا کوتاہی سے مبرہ ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسانی کوشش غلطی سے پاک نہیں ہو سکتی، تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہ صرف اس سورہ مبارکہ کی عظمت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، بلکہ خود اردو ادب کا ایک شاہکار ہے۔ اس اعتبار سے صرف ایک نشست میں ظاہر ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے طرز استدلال کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہی کہی جا سکتی ہیں، اس کی تفسیر کا حق ادا کرنا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے اس مضمون سے جو اس سے قبل ہمارے اس منتخب نصاب میں دوسرے سبق میں، یعنی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے حوالے سے آ چکا ہے کہ انسانی فطرت اگر مسخ نہ ہو جائے تو اس میں اپنے محسن اور مربی اور اپنے منعم کے لیے ایک جذبہ تشکر ایسے پھوٹتا ہے کہ جیسے کوئی چشمہ زمین کے اندر سے پھوٹ رہا ہو، اور پھر اگر عقل انسانی کی صحیح تربیت ہو اور اس کا اٹھان صحیح انداز پر ہو تو وہ یہ پہچان لیتی ہے کہ میرا منعم حقیقی، میرا مربی حقیقی، میرا محسن حقیقی اللہ ہے، جو ان تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ان سب کا مالک ہے، خالق ہے، آقا ہے، اور وہی ہے کہ جو سب کو ان کی احتیاجات بہم پہنچا رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری فرما رہا ہے، وہی ہے کہ جو سب کو ان کے تدریجی ارتقائی مراحل سے گزر کر ان کے کمال کے مقامات تک پہنچانے والا ہے۔ یہ مضمون اس مقام پر کسی قدر تفصیل سے آ چکا ہے، لہذا یہاں اجمالی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا جو لب لباب تھا وہاں سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر و سپاس اور تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ لفظ حمد کے بارے میں عام تراجم سے ایک مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر اس کا ترجمہ لفظ تعریف سے کیا گیا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو الفاظ یقیناً بالکل ہم معنی نہیں ہوا کرتے، ان کے مابین کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے۔ حمد بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تعریف بھی عربی زبان کا لفظ ہے. در حقیقت حمد کا جو اصل بنیادی تصور ہے وہ لفظ شکر ہے، اور شکر سے آگے بڑھ کر جب اس میں تعریف اور ثنا کا پہلو بھی شامل ہو جائے تو ان کے مجموعے کا نام حمد ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں جہاں شکر کا مقام ہے وہاں حمد کا لفظ وارد ہوتا ہے. مثلا یہ کہ آپ نے کھانا کھایا، آپ پر ذوف طاری تھا، اضمحلال تھا، کھانے سے اثر نوع تقویت کا احساس ہوا، اب یہ مقام شکر ہے. لیکن اس پر جو دعا ہمیں تلقین فرمائی گئی وہ لفظ الحمد سے شروع ہوتی ہے، الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اسی طریقے سے صبح کو انسان اٹھتا ہے، طبیعت میں انقباس ہوتا ہے، بیت الخلاء گیا، اگر اجابت صحیح ہو گئی طبیعت میں انشراح ہوا، انبساط کی ایک کیفیت ہوئی، یہ بھی مقام شکر ہے. تو بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد جو دعائے مسنونہ وارد ہوئی ہے اس کے الفاظ یہی ہیں کہ الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی. قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ترانہ حمد نقل ہوا ہے، بڑھاپے میں دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تعالی نے انہیں بیٹے عطا فرمائے. اب ایک ضعیف العمر انسان اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. یہاں ظاہر ہے کہ لفظ تعریف اس قدر مفہوم کو ادا نہیں کر سکتا جتنا کہ لفظ شکر. اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے اور ضعیفی میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے. تو حمد کا جو اصل بنیادی مفہوم ہے وہ شکر ہے. البتہ شکر سے یہ لفظ مزید وسعت کا حامل ہے، اور اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ شکر بالعموم ادا کیا جاتا ہے کسی منعم اور محسن کے شخصیت کے اس پہلو پر کہ جس سے انسان کو خود کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو. اب اگر کسی کی شخصیت کے محاسن ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جگہ پر یقیناً کمال کا مظہر ہیں، چاہے اس سے کسی انسان کو براہ راست کوئی فائدہ نہ بھی پہنچ رہا ہو، تو یہاں پر لفظ تعریف آئے گا، کسی کے حسن کی تعریف، کسی کے کسی کمال کی تعریف. یہاں اگر لفظ شکر کے ساتھ تعریف کو شامل کر دیا جائے تو پھر لفظ حمد کا صحیح ابتدا مکمل ہو جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین، کل تعریف اور کل حمد و ثنا اور کل شکر و سپاس اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار، پروردگار اور مالک و آقا ہے. یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت فطرت انسانی کے اندر مسمر ہے. اس کی فطرت جو ہے وہ جانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ خود اس کے اندر ودیع شدہ موجود ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی یا یہودی بنا دیتے ہیں. اس فطرت کا اقتضا ہے کہ اگر عقل انسانی صحیح رخ پر بڑھے تو پھر وہ اپنے منعم کو، اپنے محسن کو پہچان لیتی ہے. گویا کہ انسان اس کے لیے محتاج نہیں ہے کہ اسے کوئی خدا سے متعارف کرائے، خدا کا تعارف اس کی اپنی فطرت میں موجود ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کہیں ماحول نے کوئی غلط اثرات ڈال دیے ہوں تو ان ماحول کے غلط اثرات کو دور کرنا، اس کی ضرورت یقیناً پیش آئے گی. آگے ارشاد ہوتا ہے الرحمن الرحیم، وہ تمام جہانوں کا پروردگار اور آقا اور مالک مجسم رحمت ہے. اس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور اس کی رحمت ایک مسلسل اور دائمن بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے. الرحمن اور الرحیم دونوں کا مادہ رحمت ہے. اللہ تعالی کی رحمت کے اظہار کے لیے یہاں دو اسماء کو لایا گیا، اس سے در حقیقت اس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالی سے قرآن مجید جس نوع سے انسان کو متعارف کرانا چاہتا ہے اس میں ایک رحیم اور ودود اور شفیق ہستی کا پہلو غالب ہے. بعض لوگوں نے اپنی نادانی سے اسلام اور قرآن پر یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالی کا جو تصور آتا ہے وہ ایک ایسی ہستی کا ہے کہ جس سے ڈرا جائے، اس لیے کہ یہاں تقویٰ پر زور ہے، یہاں عذاب کی جھلک جو ہے بار بار دکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا خوف اسے زیادہ امفیسائز کیا گیا ہے. تو اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی مراحل میں یقیناً انذار پر زور ہے، لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ فی الواقع یہ صورتحال اس وقت ہوتی ہے جبکہ معاشرہ بگڑا ہوا ہو، قلوب و اذہان مسخ ہو چکے ہوں، جیسے کہ بخار کی بحرانی کیفیت میں جبکہ انسان کا منہ کا ذائقہ بھی بگڑا ہوا ہو اور دوسرا بھی تمام اس کا نظام جسمانی مختل ہو چکا ہو، اسے کڑوی کسیلی دوائیوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک نارمل اور صحت مند انسان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. قرآن مجید سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی سے جس طرح متعارف کرا رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خوف کا عنصر کہیں دور دور بھی موجود نہیں. وہ تو آقا ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پالنہار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یہاں رحمان اور رحیم دونوں کو یکجا کیا گیا. رحمان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی رحمت کرنے والا، اس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے. فعلان کے وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں ان میں جوش اور ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے. اب یہ لفظ ہیجان خود فعلان کے وزن پر ہے. جب کسی شخص میں بھوک انتہائی شدت کے ساتھ ہو تو اسے کہیں گے جوعان، انتہائی بھوکا. جب پیاس شدت کے ساتھ ہو تو اسے کہیں گے عطشان، انتہائی پیاسا. رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جس کی رحمت میں ایک ہیجان ہے اور جوش کی کیفیت ہے، گویا کہ جیسے کہ عرض کیا گیا یہاں اس کی رحمت کا نقشہ ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے. فعیل کے وزن پر جو صفات مشبہ عربی زبان میں آتی ہیں ان میں دوام کا پہلو ہوتا ہے، تسلسل کا پہلو ہوتا ہے، پائیداری کا پہلو ہوتا ہے کہ یہ صفت اس ذات میں مستقلاً موجود ہے. وہ رحیم ہے، اس کی رحمت جہاں بے پایا ہے اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، وہاں اس میں دوام ہے، استقلال ہے، پائیداری ہے، تسلسل ہے. ان دونوں الفاظ کے فرق کو ہم ایک سادہ سی مثال سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر کہیں آپ اپنی کسی گاڑی پر سفر کر رہے ہوں اور اچانک راستے میں آپ دیکھیں کہ کوئی حادثہ ہوا ہے اور کوئی ایک ایسا شیرخوار بچہ آپ کو نظر آئے کہ جس کے والد اور والدہ دونوں کا اس ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور وہ بچہ اب قصب و پرسی کے عالم میں اپنی ماں کی چھاتیوں سے چمٹا ہوا ہو، تو کون انسان ہوگا کہ جس کے اندر اس وقت شفقت و رحمت کا ایک طوفان موجزن نہ ہو جائے؟ ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں اس بچے کی کفالت اپنے ذمے لوں، اس کی پرورش میں کروں. یہ جذبات جو ہیں یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ابھرتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ ابھرتے ہیں. لیکن اگر کہیں جذبات کے اس زور شور میں کوئی شخص اس بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لے تو عین ممکن ہے کہ چند دنوں ہی کے بعد وہ پچھتائے اور محسوس کرے کہ یہ میں کیا ایک مصیبت اپنے سر مول لے بیٹھا، میری اپنی ذمہ داریاں پہلے کم نہ تھیں، ایک اضافی ذمہ داری ہے کہ جو میں نے اپنے سر لے لی ہے. یہ ہے در حقیقت ہماری کیفیت کہ ہمارے اندر وہ رحمانیت کا ایک عکس تو پیدا ہوا تھا لیکن یہ کہ رحیمیت کا جو پرتو ہے اس سے ہم خالی رہ جاتے ہیں. اللہ تعالی کی صفت رحمت ان دونوں شانوں کے ساتھ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اس کی صفت رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں. ایک صاحب نے بہت عمدہ بات کہی کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ تعالی کی شان رحمانیت کا مظہر ہے اور اس کی ربوبیت، اس کی پرورش، اس کا قیام، اس کا بقا اللہ تعالی کی صفت رحیمیت کا برہون منت ہے. ان دو آیات کے بعد تیسری آیت میں ایمان بالآخرت کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ عقل و فطرت کی رہنمائی میں انسان جہاں ایک خالق کو پہچانتا ہے، ایک مالک کو پہچانتا ہے جو رحمان اور رحیم بھی ہے، وہاں ساتھ ہی اس کے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ ایسے ایک مربی اور محسن کے ساتھ یہ تصور کسی طرح بھی اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دے، اپنی مخلوق سے اپنے کوئی معاملہ اس اعتبار سے نہ کرے کہ اگر کسی نے اس کے احسان کی قدر کی ہے، کسی نے اگر اس کے انعامات کو پہچانا ہے اور کسی نے اگر ان سے صحیح طور سے استفادہ کیا ہے تو ان کو شاباش نہ دے، ان کو جزا نہ دے، ان کو خلعتوں سے نہ نوازے، اور اس کے برعکس اگر کچھ لوگوں نے کفران نعمت کی روش اختیار کی ہے، سرکشی اختیار کی ہے، بجائے اس کے کہ ان کے سر اس کے احساس تشکر کے تحت اس کے سامنے جھک جاتے، انہوں نے استکبار کی روش اختیار کی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ منعم و محسن، انہیں سزا نہ دے، انہیں سرزنش نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ جزا و سزا کا تصور، یہ بھی فطرت انسانی بہت آسانی کے ساتھ یہاں تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ وہی بات جو سورہ لقمان میں بھی آ چکی کہ حضرت لقمان نے جہاں پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، وہیں ان کی دوسری نصیحت یہ وارد ہوئی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، نیکی یا بدی، خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو اور خواہ وہ کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر کی گئی ہو یا فضا کی پہنائیوں میں کی گئی ہو یا کسی چٹان کے اندر کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، وہ خبیر ہے اور لطیف ہے، باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اس کی طرف اشارہ ہوا مالک یوم الدین۔ دین کا لفظ عربی زبان میں بنیادی طور پر جزا و سزا کے لیے آتا ہے، بدلے کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور مصرع ہے کہ دن نہ ہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح ایک کہاوت ہے عربی کی، کما تو دین و تو دان، جیسے تم کرو گے ویسا بھرو گے، گویا کہ جو کچھ تم کرو گے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو دین کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے۔ اسی سینس میں یہ لفظ سورہ فاتحہ میں وارد ہوا، یوم الدین، جزا و سزا کا دن، بدلے کا دن، جبکہ انسانوں کو ان کے طرز عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، جو یا سزا ہوگی یا جزا ہوگی، یا روحن و ریحان و جنت و نعیم کے مزے ہوں گے اور یا تسلیت و حمیم، اس کی سزا کے ساتھ سابقہ پیش آئے گا۔ یہاں فرمایا گیا مالک یوم الدین، وہ مالک اور مختار مطلق ہے جزا و سزا کے دن کا۔ اس میں نفی ہے شفاعت باطلہ کے سارے تصورات کی، کہ کوئی وہاں اس کے عدل کے آڑے نہ آ سکے گا، کسی کی یہ مجال نہ ہوگی کہ اس کے فیصلے کو بدل سکے۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کو دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ اس روز اعلان عام ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اور پھر کہا جائے گا، کہنے والے کہیں گے کہ اس اللہ کی ہے کہ جو الواحد ہے، تنہا ہے اور قہار ہے، چھایا ہوا ہے۔ یہ تین آیات ہیں کہ جس میں گویا کہ ترجمانی کی گئی ہے فطرت انسانی کی، کہ انسان کی فطرت اگر مسخ نہ ہوئی ہو اور اس کی عقل سلیم ہو، صحیح رخ پر پروان چڑھی ہو، تو ان حقائق تک اس کی رسائی ہو جائے گی۔ وہ اپنے مربی اور محسن کو پہچان لے گا، وہ اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کر لے گا، وہ اس کی رحمت بے پایا کے اثرات اور ظواہر اس کائنات میں محسوس کرتے ہوئے اس کی رحمت کا بھی قائل ہوگا، اور پھر یہ کہ اس بات تک بھی اس کی رسائی ہو جائے گی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایسا اشرف اور عظیم مخلوق اس یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور اس کے ساتھ محاسبے کا، جواب دہی کا معاملہ نہ ہو اور جزا و سزا نہ ہو، بلکہ یقیناً وہ مرحلہ آ کر رہے گا جبکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بھرپور صلا دیا جائے اور بدکاروں کو ان کو بدکاری کی پوری سزا دی جائے۔ یہ ہیں وہ تین آیات جن کے بارے میں اس حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ گویا کہ یہ تین آیات خالصتاً اللہ کے لیے اس کی حمد و ثنا و تمجید پر مشتمل ہے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ چوتھی آیت پر مشتمل ہے، اور اس میں در حقیقت اسی جذبہ شکر کے، جذبہ عبادت میں ڈھلنے کا ذکر ہے۔ اس کا بھی اجمالاً بیان سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ذمن میں ہو چکا ہے کہ شکر کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے، اور فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہوگی کہ وہ اپنے محسن اور اپنے منیم کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ معاملہ عام انسانی سطح پر ہو، کسی ایسی ہستی کا معاملہ ہو کہ جس کی کوئی خدمت کی جا سکتی ہو، جس کے احسانات کا کوئی بدلہ چکایا جا سکتا ہو، تو ہر سلیم الفطرت انسان اس کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اپنے والدین کے احسانات کا جو گہرا احساس اسے ہوتا ہے، ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے وہ کسی درجے میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ میں نے ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا. اور بھی جس انسان نے بھی اس کے ساتھ کبھی کوئی خوبی کی ہو، بھلائی کی ہو، کوئی نیکی کی ہو، اس کے دل میں یہ جذبہ ہمیشہ موجزن رہے گا کہ کاش مجھے بھی کبھی کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اس کی کوئی خدمت کر سکوں اور اس کے احسان کا بدلہ چکا سکوں. مسئلہ میں یہ معلوم ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں مشرکانہ معاشرے قائم رہے ہیں وہاں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ سورج کو پوجا گیا ہے. سورج کی پرستش کی بنیاد یہی ہے کہ انسان نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا پورا نظام اس کرۂ زمین پر زندگی کا بقا اور دوام بظاہر اسباب سورج سے متعلق ہے. اسی کی تمازت سے بخارات اٹھتے ہیں جو پھر بارش بن کر برستے ہیں، جس سے ہماری فصلیں لہلہاتی ہیں اور اپجتی ہیں. پھر اسی کی تمازت ہے جو ان فصلوں کو پکاتی ہے. ہماری ساری غذائیت، ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے. اس کے احسانات کا یہ گہرا احساس تھا کہ جس نے جذبہ عبودیت کی شکل اختیار کی، سورج کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا گیا، اس کے سامنے سجدے کیے گئے، اس کے سامنے پیشانیاں زمین پر جھکائی گئیں اور اس کے لیے بڑے بڑے ہیکل اور معبد تعمیر کیے گئے. واقعہ یہ ہے کہ جس انسان کی رسائی اس حقیقت تک ہو گئی ہو جس سے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین، اصل محسن، اصل مربی، اس کائنات کا اصل خالق، اصل مالک، جس کے حکم سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ تو وہ اللہ ہے کہ جو اس پوری کائنات سے ماورا ہے، جو اس کا فاطر ہے، جو اس کا پیدا کرنے والا ہے. تو اس شخص کے اندر اس کا جذبہ تشکر پھر اللہ تعالی کی عبادت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھاتا ہے. اظہار عز و تذلل، اللہ کے سامنے عہد و پیمان، اس کی اطاعت، اس کی غلامی، اس کی بندگی کا عہد. ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، پروردگار ہم تیرا ہی کہنا مانتے ہیں اور مانیں گے، پروردگار ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور کریں گے. عربی زبان میں فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. اس طرح نعبدوں کا ترجمہ یہ بھی درست ہوگا کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور یہ بھی درست ہوگا کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے. اور پھر یہ کہ ایاک مفعول کو پہلے لا کر فعل سے، اس میں ایک حصر کا مفہوم پیدا ہوا، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. یہ در حقیقت ایک بہت بڑا قول اور قرار ہے، عہد و پیمان ہے اللہ کے ساتھ. یہ در حقیقت توحید معرفت کا، توحید عبادت کے اندر ڈھلنے کا مرحلہ ہے. اس کے فوراً بعد آتا ہے ایاک نستعین، ہم تیری ہی، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اس کا بڑا گہرا ربط ہے ایاک نعبدوں سے، اس لیے کہ ایک تو جیسا کہ شرک کی اقسام کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، دعا عبادت کا لب لباب ہے. حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. لہذا عبادت کے فوراً بعد استعانت، استعانت، استمداد، یہ در حقیقت دعا ہی کی ایک شکل ہے. اس کو ساتھ ملحق کر دیا گیا تاکہ ان دونوں کے مابین جو ربط و تعلق ہے وہ نمایاں ہو جائے. اور اس سے بھی اہم تر حقیقت یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ اس قول و قرار کو نبھانا آسان کام نہیں. اس کے لیے بندہ محتاج ہے اللہ ہی کی توفیق اور اعانت کا. گویا کہ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد کہ ایاک نعبد، پھر بندہ پورے اظہار عجز و تذلل کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ اللہ ہی سے یہ درخواست کرتا ہے کہ پروردگار، اس قول و قرار میں پورے اترنا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ تیری تائید اور توفیق میرے شامل حال رہے. یہی بات ہے جس کی جانب رہنمائی اس دعائے معصورہ میں ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھی، کہ آپ ہر نماز کے بعد جو دعائیں مانگتے تھے ان میں یہ دعا بھی شامل ہے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم تجھے یاد رکھ سکیں، ہم تیری بندگی کر سکیں جیسا کہ تیری بندگی کا حق ہے، تیرا شکر ادا کر سکیں. یہی ہے وہ اعانت خداوندی جس کا انسان محتاج ہے، کہ وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ میں پہچان چکا کہ میرا مالک حقیقی وہ ہے، میرا محسن اور مربی وہ ہے، میرا پالنہار وہ ہے، میرا رازق اور محافظ وہ ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہمتن اس کے حوالے کر دوں، اسی کی بندگی میں دے دوں، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کروں. تو لیکن اس پورے فیصلے پر کاربند رہنا میرے لیے صرف اپنے زور بازو پر، اپنی قوت پر، محض اپنے ارادے سے ممکن نہ ہوگا جب تک کہ اللہ کی اعانت، اللہ کی تائید اور توفیق میرے شامل حال نہ ہو۔ یہ وہ ہے مقام جس کی صحیح تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کی اطاعت کا عہد کیا ہے، تو مجھ پر تو لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لا الہ کہنے کے مسمرات کیا ہیں، اس کے اندر کیا کچھ اس کے لوازم ہیں کہ جو پنہا ہیں، اور ان کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لفظ عبادت پر بھی یہاں ذرا مزید غور کر لینا چاہیے، یہ عبد سے بنا ہے، عبد مملوک کو کہتے ہیں۔ غلام اور مملوک کا تصور موجودہ دنیا میں اب موجود نہیں ہے، یہ ادارہ ختم ہو چکا، امپلائر امپلائی ریلیشن شپ سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ تعلق تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ملکیت ہوتا تھا، اس کی اپنی کوئی پسند نہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ اپنی کسی شے کا مالک نہیں، خود اپنے وجود کا مالک نہیں، وہ خود کسی اور کا مملوک ہے، اور اس کا آقا اس کا بھی مالک ہے، اس کی ہر شے کا بھی مالک ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے آقا کی مرضی پوری کرے، اس کی احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرے، اپنے امکان بھر اس کی منشا اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تصور ہے لفظ عبد کا، اسی سے یہ لفظ عبادت ہے کہ جو اخذ کیا گیا، اور یہ ہے انسانوں اور جنوں کی غایت تخلیق، جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، میری غلامی میں اپنے آپ کو دے دیں۔ اس غلامی کا کم سے کم تصور اور اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ انسان بالکل یا اپنی پوری زندگی میں بغیر زندگی کا تجزیہ کیے ہوئے، اس کے حصے بخرے کیے ہوئے، اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے حوالے کر دے، اس کی اطاعت میں دے دے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہ رہے، جو مالک کی مرضی ہو وہی اس کی مرضی ہے، اس کی اپنی خواہش کوئی نہ رہے، جو مالک کی خواہش ہے وہی اس کی خواہش ہے، اس کی اپنی پسند کوئی نہ رہے، جو مالک کو پسند ہے وہی اسے پسند ہو۔ یہ کمپلیٹ سرنڈر، اس طرح اپنے آپ کو بالکل ہی اللہ کے حوالے کر دینا، یہ عبادت کا کم سے کم تصور ہے۔ ہمارے ہاں دور انحطاط میں بدقسمتی سے دینی تصورات جس طرح محدود ہوئے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر واقعہ یہ ہے کہ مسخ ہو چکے، پرورٹڈ ہیں ہمارے تمام تصورات۔ ان کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ چند عبادات سے متعلق مان لیا ہے، حالانکہ یہ عبادات ہیں۔ اصل عبادت جس کے لیے یہ ممد و معاون ہے، جس کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ بطور اسلحہ بندہ مومن کو عطا کیے گئے ہیں، وہ اصل عبادت یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کلی ہو، اس میں کہیں بھی اگر مستقل طور پر ایک استثناء بھی ہو گیا تو وہ پوری اطاعت جو ہے منہ پر دے ماری جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں بلا من کسب سیئتا واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کیوں نہیں، اگر کسی نے ایک گناہ بھی کمایا اور اس کی خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ اس کے گرد چھا کر رہ گئی، تو وہ ایک گناہ بھی اس کو جہنمی بنانے کے لیے، اور جہنمی بھی خلود والا جہنمی جسے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یہ کافی ہوگی۔ کسی وقت کوئی غلطی ہو جائے، انسان اس پر پچھتائے اور فوراً رجوع کرے، توبہ کرے، یہ بات بالکل دوسری ہے، اور مستقلاً کسی معصیت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لینا، اس پر ڈیرہ لگا لینا، اس پر بستر جما کر بیٹھ لینا، اسے اپنی معیشت میں یا سماجی زندگی کے اندر مستقلاً داخل کر لینا، یہ وہ چیز ہے کہ بقیہ پوری اطاعت اور بقیہ ساری دینداری کو بالکل معدوم کے درجے میں لا کر رکھ دے گی۔ وہ اطاعت کلی ہو، ہمتن ہو، پوری کی پوری ہو، بے چون و چرا ہو۔ اس میں مزید اضافے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ ایک اطاعت وہ بھی ہوتی ہے جو مجبوری کے تحت کی جا رہی ہو، مارے باندھے کو کی جا رہی ہو، جیسے کہ کوئی ایک قوم کسی جابر اور حاکم قوم کی اطاعت کرتی ہے، جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل فرائن مصر کی اطاعت کے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے، اس کے لیے بھی فرعون نے لفظ عبد استعمال کیا تھا۔ بڑے استحقار کے ساتھ اس نے کہا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، یہ آئے ہیں ہمارے ہاں ہم سے کچھ مطالبہ کرنے کے لیے، حالانکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے۔ یہ ہماری محکوم قوم کے افراد ہیں. لیکن یہ لفظ اگرچہ اپنے اصل لغوی مفہوم کے اعتبار سے اس نوع کی اطاعت پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، لیکن دین میں اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ در حقیقت ایک دوسری ہی نوع کی اطاعت ہے، وہ اطاعت جو محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جائے، جس کی بنیاد میں جذبہ تشکر ہو، جس کی بنیاد میں ایک منیم اور محسن کے لیے جو محبت ہونی چاہیے وہ موجود ہو، اس سے سرشار ہو کر، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. یا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدہ تصورات. جب تک کہ یہ محبت کی چاشنی اس میں شامل نہ ہو تو وہ عبادت کے جو مطلوب ہے اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. اس کو امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے بخوبی بیان کیا کہ العبادت و تجمع و اصلین، عبادت دو بنیادوں پر قائم ہے، دو جڑوں کو جمع کرنے والی ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، ایک طرف انتہا درجے کی محبت ہو اللہ کی اور اس کے ساتھ انتہائی درجے میں انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے پست کر دے، یا ہمارے محاورے میں یوں کہا جائے کہ اپنے آپ کو بچھا دے. یہ ہے جس کا عہد کرتا ہے بندہ ایاک نعبدوں میں، اور اس کے فوراً بعد وہ ایاک نستعین اس پہلو سے بھی کہتا ہے کہ در حقیقت استعانت، استدعا، استمداد یہ عبادت ہی کا ایک جز، بلکہ اس کا بہت بڑا جز، اور حضور کے فرمان کے مطابق اس کا لب لباب ہے. اور اس پہلو سے بھی کہتا ہے کہ پروردگار میں یہ قول و قرار کر رہا ہوں، میں یہ عہد کر رہا ہوں، لیکن اس پر میرا پورا اترنا تیری ہی اعانت اور تیری ہی امداد اور تیری ہی توفیق پر منحصر ہے. اس حصے کے بارے میں اس حدیث قدسی میں الفاظ وارد ہوئے کہ ہذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال، یہ حصہ سورہ فاتحہ کا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. اس لیے کہ یہاں ایک قول و قرار میں، ایک عہد و پیمان میں گویا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے اور رب کے مابین ایک ایسے معاہدے کی شکل اختیار کر لی ہے کہ جس میں دونوں فریق بند گئے ہیں. فرمایا ہذا ما بینی و بین عبدی، اور ساتھ ہی چونکہ اس میں ایک سوال بھی ہے ایاک نستعین، لہذا انتہائی فضل و کرم کی شان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں بلے عبدی ما سال، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا، میری توفیق و تائید اس کے شامل ہاتھ رہے گی. وہ اگر میری بندگی، میری عبادت کے راستے پر گامزن رہے گا تو میں اس کی مدد کرتا رہوں گا، میں اس کی انگلی پکڑ کر اس راستے پر اسے چلاتا رہوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہم پختہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے رہیں گے، ان کے لیے اپنے راستے کھولتے رہیں گے، ان کی رہنمائی فرماتے رہیں گے اپنی راہوں کی طرف. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے. اس کے بعد اب سورہ فاتحہ کا آخری جز آتا ہے. یہ ہے وہ مقام کہ جہاں بندہ سراپا احتیاج بن کر ایک استدعا، ایک درخواست اپنے مالک کے حضور پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہماری رہنمائی فرما، ہمیں چلا اور ہمیں دکھا وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں افراط و تفریط کے دھکے نہ ہو، جو ہمیں سیدھا تیری رضا تک پہنچانے والا ہو، جو ہمیں سیدھا آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہو. اہدنا الصراط المستقیم، لفظ ہدایت بھی عربی زبان کا ایک بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ راستہ سجھا دیا جائے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس راستے پر دل کو کھول دیا جائے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انگلی پکڑ کر اس راستے پر چلایا جائے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ منزل مراد تک پہنچا دیا جائے. یہ ہدایت کے مختلف مراحل ہیں. والذین اهتدوا زادتهم ایمانا، والذین اهتدوا زدناهم هدى، وہ لوگ کہ جو ہدایت کے راستے پر آتے ہیں ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں. یہ ہدایت مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے مراحل اور مدارج جو ہیں، یہاں تک کہ بندہ اپنی منزل مراد تک جا پہنچے، اس کے مراحل اور مدارج کا احصاء ممکن نہیں ہے. لہذا یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ مومن جو پہنچ چکا ہے بنیادی حقائق تک، خدا کو پہچان لیا، اس کی توحید کو پہچان لیا، اس کی صفات کمال کو پہچان لیا، اس کی رحمت و ربوبیت کا اعتراف کر لیا، مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کر لیا، پھر بندگی کا اور عبادت کا اس سے عہد و پیمان کر لیا، تو اب اور کون سی ہدایت ہے کہ جو اسے مطلوب ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کا محتاج انسان ہر مرحلے پر رہتا ہے، اور یہاں در حقیقت جس احتیاج کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ احتیاج یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں مختلف معاملات میں جو انتہائی پیچیدہ ہیں، ان مسائل میں کہ جو باہم گتھے ہوئے ہیں، ان میں اعتدال کی روش، ان میں متوازن طرز عمل، یہ وہ انسان کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے انسان ہمیشہ سے محتاج ہے اور ہمیشہ محتاج رہے گا، اس لیے کہ یہ زندگی، اس کی پیچیدگیاں، اس کے گوناگو تقاضے، اس کے مختلف مطالبے اور ان کا آپس میں تصادم، یہ وہ چیز ہے کہ اس میں کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مجرد اپنے عقل کی بنیاد پر وہ صراط مستقیم، وہ سوا سبیل، وہ درمیانی راستہ، وہ متوازن راستہ، وہ معتدل راستہ تلاش کر سکے کہ جس پر چل کر وہ زندگی کی سعادتوں سے ہمکنار ہو سکے، یہ ہے در حقیقت انسان کی ضرورت۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں تک ایمان کے بنیادی تصورات ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان اپنی عقل اور فطرت سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ توحید اور معاد تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے، لیکن زندگی کی ان پرپیچ راہوں میں سیدھی راہ کی تلاش یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہاں وہ مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اپنے مالک سے درخواست کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر مثال سے بات کو سمجھایا جا سکے کہ ایک مسئلہ مرد اور عورت کے مابین ایک توازن، ہمارے انسانی معاشرے میں، تاریخ انسانی میں آپ کو اس معاملے میں بھی افراط و تفریط نظر آئے گی، کسی معاشرے میں عورت بالکل بھیڑ اور بکری کی طرح ایک مملوک کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی حیثیت جوتی کی نوک کے برابر نہیں ہوتی، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عورت جو ہے وہ کلوپیٹرا بن کر کسی ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی ہے اور اس نے اس ملک کی تباہی اور بربادی کا سامان فراہم کیا ہے، مرد اور عورت کے مابین توازن یہ بھی عقل انسانی کے بس میں نہیں ہے، یہاں انسان محتاج ہے اس فاطر فطرت کی رہنمائی کا جس نے عورت کی تخلیق بھی کی ہے اور مرد کی بھی کی ہے، جو دونوں کے عواطف و میلانات کا جاننے والا ہے، جو تہذیب اور تمدن میں دونوں کے حقوق اور دونوں کے فرائض کا صحیح صحیح تعین کر سکے کہ جس سے یہ انسانی تمدن کی گاڑی دونوں پہیوں پر ہمواری کے ساتھ سیدھی راہ پر آگے بڑھ سکے، اسی طرح فرد اور اجتماعیت کا باہمی توازن، اگر کہیں افراد پر زیادہ امفسس آ جاتا ہے، فرد کے حقوق پر زور دیا جاتا ہے تو پہیہ جو ہے ایک جانب کو جھک جاتا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعیت جو ہے اس طور پر مسلط ہو جاتی ہے کہ فرد اس کے نیچے سسکنے لگتا ہے، اس کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، اس کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے اجتماعیت کے، ان کے مابین بھی توازن، واقعہ یہ ہے کہ عقل انسانی اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس صحیح نقطۂ اعتدال کا تعین کر سکے کہ جہاں فرد کے حقوق بھی برقرار رہیں، اس کی انفرادی شخصیت کے ارتقاء کے امکانات بھی موجود رہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ فرد کہیں بھی معاشرے کے لیے ایک مضر اور نقصان دہ عنصر کی حیثیت اختیار نہ کر سکے، بلکہ ان دونوں کے مابین ایک کامل توازن ہو۔ جدید زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک نیا مسئلہ جو اٹھ کھڑا ہوا ہے وہ ہے سرمایہ اور محنت کے مابین توازن، اس میں اعتدال کے لیے اور اس میں اس نقطۂ عدل کی تلاش کے لیے انسانیت کتنی سرگرداں ہے، کیسے کیسے تجربے کر رہی ہے، کہیں وہ انفرادی ملکیت کی نفی کلی کی طرف جا رہی ہے جس سے کہ انسان کی آزادی، اس کی آزاد شخصیت جو ہے وہ کچل کر رہ جائے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سرمایہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کرتا ہے، ایک ایسا نظام کیپٹلزم کہ جس کو فی الواقع ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ کہنا چاہیے، جس میں کہ مزدور پستا ہے اور دب جاتا ہے، یہ ہے وہ پیچیدہ معاملات۔ صرف تین میں نے مثالیں دی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس انسانی زندگی کے یہ مختلف تقاضے، گوناگوں اس کے شعبے اور ان کے مابین توازن، ان کے مابین تصادم، اس میں نقطۂ عدل کا تعین کرنا انسان کے بس میں نہیں، انسان جب بھی سوچے گا وہ اپنے ظروف و احوال میں سوچے گا، ہر انسان جب بھی غور و فکر کرے گا وہ اپنے ذات کو اس سے علیحدہ رکھ کر نہیں سوچ سکے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی سوچ میں کہیں نہ کہیں کجی واقع ہو جائے گی، یہ صراط مستقیم، یہ سوا سبیل، یہ قصد السبیل، قرآن مجید اس معتدل اور متوازن راہ کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتا ہے. سورہ فاتحہ میں اسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، سیدھا راستہ، کہیں اسے سواس سبیل کہا گیا ہے، درمیان کا راستہ، جیسے خط استوا ہے جو ہمارے اس کرہ ارضی کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. تو سواس سبیل وہ راستہ ہوگا جس میں کامل توازن ہو، کہیں افراط و تفریط نہ ہو، کہیں ایک جانب کو جھکاؤ نہ ہو جائے. کہیں قصد السبیل سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں صراط السبی سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت انسان کی وہ احتیاج کہ جس کے لیے وہ گھٹنے ٹیک کر اپنے پروردگار کے سامنے استدعا کرنے پر مجبور ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب میں نے تجھے پہچان لیا، تیری توحید کو جان لیا، تیری صفات کمال کی بھی ایک معرفت ایک ادنا درجے میں مجھے حاصل ہو گئی، میں نے یہ بھی جان لیا کہ مجھے مر کر تیرے حضور میں حاضر ہونا ہے، میں یہ بھی پہچان چکا ہوں کہ وہاں اختیار مطلق تیرے ہاتھ میں ہوگا، میں نے یہ ارادہ بھی کر لیا ہے کہ میں تیری ہی بندگی کروں گا اور اس کے لیے میں تیری ہی امداد اور اعانت کا محتاج ہوں. اب تجھ سے دست بستہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ زندگی بسر کرنے کا وہ معتدل راستہ، وہ سواس سبیل، وہ قصد السبیل، وہ صراط مستقیم مجھ پر کھول، مجھ پر واضح فرما، میرے لیے اس کی ہدایت عطا فرما، اس کے لیے میرے دل کو کھول دے، مجھے انشراح صدر عطا فرما، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر چلاتے ہوئے مجھے میری فوز و فلاح، میری کامیابی کی آخری منزل تک پہنچا دے. یہ ہے درخواست اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد جیسا کہ قاعدہ ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو انسان مزید کھولتا ہے، مزید واضح کرتا ہے. جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اس صراط مستقیم کی اہمیت کے لیے یہاں پر اس کی مزید وضاحت وارد ہو رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. یہ لوگ کون ہیں؟ سورہ فاتحہ میں تو اجمال ہے، اختصار ہے، ظاہر بات ہے کہ یہاں ساری تفاصیل ممکن نہیں تھی، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کا یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. اس پہلو سے اگر تلاش کیا جائے کہ انعمت علیہم، اس کی تشریح قرآن مجید میں کہاں وارد ہوئی، تو سورہ نساء کی آیت سامنے آئے گی، وہ لوگ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے لیے لازم کر لیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو رفاقت نصیب ہوگی، جن کو معیت حاصل ہوگی، ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین کرام، شہداء عظام اور صالحین. یہ چار گروہ ہیں، منعم علیہم، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. انبیاء سب سے بلند، سب سے اونچے، اعلی مرتبت، ان کے بعد درجہ ہے حضرات صدیقین کا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں شہداء کرام، اور پھر عام صالحین مومنین ہیں. ان کا راستہ، پروردگار ہمیں ان کا راستہ دکھا، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بالفعل ان کے راستے پر چلا کر انہی کی معیت عطا فرما دے کہ ہم انہی کے ساتھ شامل ہوں. الحقنا بالصالحین، اے پروردگار ہمیں ملحق کر دیجو انہی کے ساتھ کے جو تیرے صالحین ہیں، جو وہ بندے ہیں کہ جن سے تو راضی ہے، جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اس مثبت وضاحت کے بعد ایک سلبی اور منفی انداز میں مزید وضاحت کی گئی، غیر المغضوب علیہم، جو نہ تو مغضوب علیہم میں شامل ہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی گم کردہ راہوں میں. یہ در حقیقت دو کیفیات ہیں جن کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا. ایک درجہ جو بہت ہی مبغوض ہے، جو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، جو گویا کہ ضل ضلالم بعیدہ والا معاملہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ کوئی قوم یا کوئی امت یا کوئی مجموعہ افراد یا کوئی انسان ہدایت کی راہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، اپنے نفس کی شرارتوں کے طفیل، اپنی خواہشات اور شہوات کا اتباع کرتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ حق کیا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ صداقت کا راستہ کون سا ہے، وہ اگر غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. وہ لوگ جو صرف نفسانیت کی بنیاد پر حق کو حق جانتے ہوئے اور باطل کو پہچانتے ہوئے باطل کی راہ پر چلیں، اپنے تعصبات کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی بنیاد پر، وہ لوگ ہیں مغضوب علیہم. اور ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو مغالطوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہیں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نیکی کے جذبے کے تحت ہی کسی غلط راستے پر چل پڑتا ہے، ان کا کوئی اچھا جذبہ غیر معتدل ہو کر کسی غلط صورت کے اندر ڈھل جاتا ہے. ان کو قرآن کہتا ہے ضالین، وہ لوگ جو بھٹک گئے، گم کردہ راہ ہیں، وہ قافلہ جو اپنے راستے سے کہیں بھول کر کسی دوسری جانب نکل گیا ہے. یہ لفظ جو ہے اس سے کمتر صورت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. ایک شخص جو تلاش حقیقت میں سرگرداں ہو، اس کے اندر طلب ہدایت موجود ہو، لیکن ابھی وہ غور و فکر کے مراحل طے کر رہا ہو، اس پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الضحا میں اسی لفظ کا اطلاق کیا گیا کہ وما جدک ضالا فہدا. اے نبی، آپ کو پایا آپ کے رب نے اس کیفیت میں کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے، آپ جاننا چاہتے تھے کہ حقیقت کیا ہے. آپ کے اندر یہ تلاش حقیقت کا مادہ شدت کے ساتھ ابھرا، تو پروردگار نے ہدایت کی راہیں روشن کر دی، پردے اٹھا دیے گئے، وحی کا آغاز ہو گیا. تو ضالین کا لفظ مغضوب علیہم کی نسبت بہت ہلکا ہے. پہلے لوگ وہ ہیں مغضوب علیہم کہ جنہوں نے اپنی شرارت نفس کے طفیل، اپنے شہوات اور خواہشات کے اتباع میں، اپنے مفادات، اپنی چودراہٹوں کے تحفظ میں حق کو جان بوجھ کر ترک کیا. اور ضالین وہ ہیں جو یا تو ابھی تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، یا یہ کہ کسی مغالطے میں وہ راہ حق سے کہیں کسی طرف بھٹک گئے ہیں. مفسرین کے نزدیک مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہیں، وہ کہ جنہوں نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں وہ کسی اندھیرے کے باعث نہیں کھائی، جبکہ سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا. ان کے پاس اللہ کا کلام موجود، اللہ کی ہدایت موجود، اللہ کی شریعت موجود، لیکن اپنی شرارت نفس کے باعث انہوں نے اس کو بدلا، اس میں تحریفیں کی، بجائے اس کے کہ خود اپنے آپ کو خدا کی منشا پر ڈھال لیتے، انہوں نے خدا کے کلام اور اس کے قانون کو اپنی خواہشات پر ڈھال لیا. وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ معاملہ جو ہے اس کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے علماء یہود. ان کو قرآن کہتا مغضوب علیہم، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی شرارت نفس کے باعث اللہ تعالی کی ہدایت کے حامل ہونے کے باوجود اس ہدایت سے روگردانی کی اور شہوات نفس کا اتباع کیا. اور دوسری مثال ضالین کی جو اہم ترین مثال ہے، وہ سابقہ امم میں سے نصارہ ہیں، متبعین حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ انہوں نے غلو میں حضرت مسیح علیہ السلام کا مقام بڑھایا، ایک فرط عقیدت میں انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ساتھ ہی ان میں عملی طور پر بھی غلو آیا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. جیسے کہ سورہ حدید میں ارشاد ہوا وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی، پھر وہ اس کی پابندی بھی نہ کر سکے جیسی کہ کرنی چاہیے تھی. یہ در حقیقت خلاف فطرت نظام تھا جو انہوں نے خود اپنی مرضی سے اپنی نیکی کے جذبے کے غلو میں اور اس میں ایک غیر متوازن صورت اختیار کرتے ہوئے اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر لیں جو خلاف فطرت تھیں. پھر یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ تو بہرحال ایسے نکلے، وہ باہمت کے جو ان پابندیوں کو نبھا گئے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے ان پابندیوں کو پھر نبھا نہ سکی. نتیجتاً جو معلوم ہے وہ ہوا کہ وہاں راہب خانوں میں ناجائز اولاد کے قبرستان بن گئے. یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ یہ فطرت کے خلاف ایک راستہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا. چنانچہ مفسرین کے نزدیک غیر المغضوب علیہم سے مراد یہاں یہود ہیں، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں. ویسے بھی اگر ان کے مفہوم کو عام رکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر ان کو دو نمایاں مثالوں کی حیثیت سے سامنے رکھ لیا جائے تب بھی بات درست ہے. بہرحال یہ ہے تیسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جس میں کہ انسان کی احتیاج سامنے آتی ہے، خدا کی معرفت، صفات کمال کی معرفت، جزا و سزا کی معرفت، اللہ کی بندگی کا عہد اور اس کا پیمان اور قول و قرار، یہاں تک تو عقل و فطرت کی رہنمائی میں انسان خود بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن جہاں وہ محتاج ہے اللہ تعالی کی رہنمائی کا، جہاں سے وہ درخواست کرتا ہے کہ وہ راستہ مجھ پر کھولا جائے، وہ یہ ہے کہ زندگی کی ان پر پیچ وادیوں میں وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ معتدل صراط مستقیم سوا سبیل کون سی ہے، جس پر چل کر بغیر اس کے ٹھوکریں کھائے، بغیر اس کے افراط و تفریط کے دھکے کھائے، انسان اپنی منزل مراد کو پہنچ جائے. یہ ہے وہ حصہ جس کے بارے میں اس حدیث قدسی میں الفاظ وارد ہوئے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. سورہ فاتحہ کا یہ حصہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ اس کی استدعا ہے، ولعبدی ما سأل. وہی الطاف خسروانہ کے انداز میں، انتہائی فضل و کرم کا انداز اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، ولعبدی ما سأل، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا. یہ حدیث قدسی واقعہ یہ ہے کہ اس سورت کے مضامین کے تجزیے میں بھی بہت مبین ہے، اور اس کی عظمت کو بھی بتمام و کمال بحسن و خوبی ظاہر کر رہی ہے. یہ فطرت انسانی کی وہ ترجمانی ہے. اگر واقعتاً کوئی شخص گہرے احساس و شعور کے ساتھ، اگر یہ الفاظ اس کے قلب اور ذہن کی گہرائیوں سے نکل رہے ہوں، تو ان کی تاثیر کا عالم وہی ہے کہ جو اس حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ ادھر بندہ ایک ایک جملہ کہتا ہے، ادھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کا جواب ملتا چلا جاتا ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. بندہ کہتا ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، واذا قال العبد الرحمن الرحیم یقول اللہ تعالی اثنا علی عبدی، واذا قال العبد مالک یوم الدین یقول اللہ تعالی مجدنی عبدی، واذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین یقول اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، واذا قال العبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قال اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی موزوں مقدمہ ہے، دیباچہ ہے قرآن مجید کا، کہ یہ ہے وہ ضرورت جس کے تحت یہ کتاب نازل ہوئی. فطرت انسانی کی یہ ہے وہ احتیاج جس کو پورا کرنے کے لیے کلام الہی نازل ہوا. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے فوراً بعد آغاز ہو جاتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے وہ کتاب جو ہر شک و شبے سے بالا تر ہے. یہ کسی فلسفی کے اپنے خیالات، اس کے اپنے ظنیات پر مبنی کتاب نہیں ہے، یہ اس کے اٹکل پچو اندازے نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ کل کی کل الحق ہے، حق پر مبنی ہے. اور یہ کتاب ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی جن میں وہ طلب موجود ہے، جو درخواست کرتے ہیں پروردگار سے اس کی کہ وہ ان کے لیے راستہ کھولے اور صراط مستقیم پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے در حقیقت سورہ فاتحہ کا تعلق اس پوری کتاب کے ساتھ، اور ہمارے اس منتخب نصاب میں مباحث ایمان کے ضمن میں در حقیقت اس سورہ مبارکہ سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ ایمان کے ضمن میں فطرت انسانی کہاں تک پہنچ سکتی ہے، انسان اپنی عقل کی رہنمائی میں کہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. یہ ہے وہ بات جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں. آستاں سے دور نہیں ہے عقل، فطرت و عقل کی رہنمائی میں انسان بہت کچھ رسائی حاصل کرتا ہے. وہ فطرت صحیح اور عقل سلیم کی رہنمائی میں معرفت ربانی بھی حاصل کرتا ہے، معاد کا اجمالی علم بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے. جہاں وہ محتاج ہے وہ در حقیقت وہ ہدایت ہے، زندگی اس کے مختلف پہلوؤں میں، گوناگون گوشوں میں عملی ہدایت، جس کے لیے وہ وحی آسمانی کا محتاج ہے، اور جس کے جواب میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.